बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के साथ आप नाज़रीन की खिदमत में सारी रिज़वी का पुरखलुस सलाम पहुँचे। नाज़रीन, ज़ाविया निगाह में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं और ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम जिन मौजूआत पर आपसे गुफ्तगू करते हैं वो गुज़श्ता हफ़्ते के अहम वाक़ात होते हैं और उन्हीं मौजूआत को लेकर हम चलते हैं और आज भी हमने मुख्तलिफ मौजूआत का इंतखाब किया है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले आज के मौजूआत पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, और अब एक और मौज़ू, म्यांमार के मुसलमानों की अफसोसनाक सूरत हाल। म्यांमार के मुसलमानों का अलमिया यह है कि इस मुल्क में फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ तवील जद्दोजहद करने वाली सियासी लीडर आंग सांग सूची तक, कि जिन्हें मगरब खसूसा अमरीका की भरपूर हिमायत हासिल है, उनकी ज़बान से भी म्यांमार के मुसलमानों के लिए हमदर्दी का एक लफ्ज़ नहीं निकला। गुज़त 1.5-2 बरसों में आंग सांग सूची की आँखों के सामने मुसलमानों का इंतहाई बेहिमाना तरीक़े से कत्ल आम हुआ, लेकिन आमरीत के मुकाबले में मजलूमियत की अलामत बनकर सामने आने वाली आंग सान सूची ने 2015 के सदारती इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए सुकूत इख्तियार किए रखा। बहरहाल, उन्हें म्यांमार का सदर बनने के लिए एक कानूनी रुकावट का सामना है और उसको दूर करने के लिए अगरचे उन्होंने काफ़ी कोशिश की और तगदो की, तहम म्यांमार के आइनी कमीशन ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए मनफी जवाब दे दिया है। बहरहाल, म्यांमार के मुसलमानों को कस्मा पुरसी से की ज़िंदगी से निकालने के लिए और उनके निजात के लिए की जाने वाली कोशिशों का अब तक कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ है। मुलाहजा कीजिए सिलसिले में हमारा ये तबसरा।
म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के दबाव में कमी की तमाम तर इलाकाई और आलमी अपीलों के बावजूद रोहिंग्या मुसलमानों पर अरसे हयात तंग से तंग तर होता जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने फैसला किया है कि मुसलमानों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। हुकूमत म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मुल्क का शहरी भी तस्लीम नहीं करती। यही वजह है कि इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने उनके बच्चों के स्कूलों में दाखिले को उनके बंगाली होने का हलफनामा जमा कराने से मशरूत कर दिया है। यानी सिर्फ उन्हीं मुसलमानों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा जो इस बात का ऐलान करेंगे कि वो म्यांमारियन नहीं है बल्कि बंगाली और गैर मुल्की हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी रोहिंग्या मुसलमानों को शाज़ो नादिर ही दाखिला दिया जाता है। हाल ही में म्यांमार में कराई जाने वाली मर्दम शुमारी में रोहिंग्या मुसलमानों को मजबूर किया गया था कि वो खुद को गैर मुल्की जाहिर करें। म्यांमार में मुसलमानों के मजहबी और नस्ली तस्वीर को 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के मुजरमाना इकदाम का सिलसिला पूरे तौर पर नहीं थमा है और इस मुल्क के मुसलमानों को कत्लो गारतगरी, लूटमार, इसमत दरी और इसी जैसे दूसरे वाकयात का सामना है। बुद्धिस्ट नेशनल मूवमेंट ने तो मुसलमानों के साथ तिजारती लेन देन और खरीदो फरोख का बाइकआउट कर रखा है और हुकूमत से भी अपील की है कि वो मुसलमानों के साथ हर किस्म के लेन देन पर पाबंदी का कानून पास करे। बुद्धिस्टों के शदीद दबाव और हुकूमत की मुजरमाना गफलत और लापरवाही की वजह से मुस्लिम आबादी वाले सूबे राखीन में ताहाल सेहत आम्मा की बुनियादी सहूलतों का फ़िक़दान है और लोगों को शदीद मुश्किल का सामना है। इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के एक ग्रुप ने सूबे राखीन के मरकजी शहर सेतू में एक इमदादी इदारे के दफ्तर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मुसलमानों को इमदाद फराहम करने वाले अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर इदारों के कारकुन इस इलाके से निकलने पर मजबूर हो गए। म्यांमार के मुख्तलिफ पनाहगुजीन कैंपों में जिंदगी बसर करने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को इलाज मुआलजे की मुश्किल का भी सामना है। अक़वामे मुत्तहिदा के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के इनखला के बाद म्यांमार के डॉक्टरों ने सिर्फ 3 बार कैंपों का दौरा किया है, जबकि कोई भी मुसलमान अस्पताल मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे बुद्धिस्टों पर किसी तौर एतमाद नहीं। इंतहा पसंद बुद्धिस्ट मुसलमानों को न तो कैंपों से निकलने देते हैं और न ही अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को उन तक इमदाद और तिब्बी सहूलतें फराहम करने की इजाज़त दे रहे हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान एक तवील अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अपने नाजायज़ मफादात के हुसूल की खातिर पाकिस्तानी कौम और उसके इख्तदार आला और हत्ता अर्जी सालमियत को निशाना बनाए हुए हैं और नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के इदारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने की पोजिशन में नज़र नहीं आते और इसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि इख्तदार में मुल्क दुश्मन अनासिर की हामी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो सियासतदानों की कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उनकी इन्हीं कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रही हैं। सियासतदानों की कमज़ोरियों और इख्तदार में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के हमदर्दों की मौजूदगी की कीमत पूरी पाकिस्तानी कौम खुसूसन मिल्लत जाफरी से ताल्लुक़ रखने वालों को चुकानी पड़ रही है। चुनांचे पिछले दिनों बोरान ज़दा सूबे बलूचिस्तान में कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले चंद ख़ानदानों को उस वक्त खाक व खून में गलता कर दिया गया کہ جب وہ ایران سے زیارت کر کے اپنے وطن واپس لوٹے تھے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے معروف اہل سنت رہنما اور مذہبی اسکالر مولانا جاوید اکبر ساقی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو اس وقت ہیں وہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو شام جیسا ملک بنانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ شام کے اندر جو قوتیں جن کو میں اسلام دشمن قوتیں تصور کرتا ہوں، جنہوں نے در حقیقت اسلام کا لبادہ ہو رکھا ہے اور وہ وہاں حالات پیدا کر رہی ہیں، بالکل وہی حالات آج پاکستان کے اندر بھی وہی قوتیں پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ ہے جو حالات جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، ابھی پاکستان بارڈر پہ جو آج کے لوگ جو زائرین زیارات مقدسہ سے واپس آ رہے تھے ان پر جو حملہ کیا گیا، یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ماضی میں بھی اسی طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں اور حکومتی ایجنسیز جنہیں میں کہتا ہوں اور حکومت بلوچستان جو بالکل تحفظ دینے میں عوام کو اور ایسے اقدامات کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، یقیناً یہ ہمیں واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ اصل میں جب تک دہشت گردوں کو حقیقی معنوں میں لگام نہیں ڈالی جاتی، جب تک دہشت گردوں کو عدالتوں سے سزائیں نہیں ملتی، دہشت گردی کا خاتمہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو آج جو صورت حال ہے پاکستان کی موجودہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور عدلیہ کو فوری طور پر چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز ان کو کیفے کردار تک پہنچائے، ان کے جو سرپرست ہیں ان کے عزائم کی بے نقاب کرے، اور اس موقع پر حکومت کے ساتھ انتظامیہ اور ایجنسیز کے ساتھ ساتھ میں تمام دینی جماعتوں کے سربراہوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آج وہ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد برقرار رکھیں، اپنی صفوں کے اندر ایسی طاقت اور تحاد کے ذریعے ایسی قوت پیدا کریں کہ جو دشمن ہمارے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے۔
ناظرین، کوہاٹ صحنے پر تبصرہ کر رہے تھے ہندوستان پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا جاوید اکبر ساقی۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ پاکستان کو ایک طویل عرصے سے ملک دشمن طاقتوں کا سامنا ہے جو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ان ملک دشمن طاقتوں کے ہمدرد اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں، کہ جسے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ملک کی اقتصادی شہرک اور شہر قائد بھی اسے کہا جاتا ہے، طالبان دہشت گردوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسے چنا، اور اس کام کے لیے بانی پاکستان کے نام کی تختی سے مزین کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انتخاب کیا گیا۔ طالبان بھی جانتے تھے اور ان کے ہمدرد بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک ایئرپورٹ پر ٹک نہیں سکیں گے، لیکن ان کا مقصد چونکہ عالمی میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو ساری دنیا میں نقصان پہنچانا تھا، سو وہ اپنے اس ہدف میں کامیاب رہے اور سیکیورٹی فورس کی جانب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی ایئرپورٹ کو نشانہ بنا کر طالبان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
کراچی میں اس سے پہلے بھی سرکاری اور فوجی تنصیبات نیز پبلک مقامات پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ سن 2011 میں بھی پاکستانی بحریہ کی ایک چھاؤنی مہران بیس پر طالبان دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، لیکن کراچی ایئرپورٹ پر طالبان نے حملہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب اس گروہ کے ساتھ امن مذاکرات کا معاملہ بھی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان اور طالبان ایک دوسرے کو مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار دیتے چلے آئے ہیں، تاہم فریقین کے درمیان بات چیت کی کامیابی کی امیدیں ابھی پوری ختم نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے محدود آپریشن کے بعد طالبان نے دھمکی دی تھی کہ وہ آئندہ 10 جون تک سیکیورٹی فورس کے خلاف نئے حملوں کا آغاز کریں گے۔ اب کیونکہ طالبان نے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لہٰذا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوگی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستانی ذرائع ابلاغ تواتر کے ساتھ ایسی خبریں شائع کرتے رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور قبائلی علاقوں کی سیکورٹی کے حوالے سے فوج اور حکومت کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارچ میں حکومت پاکستان کے ساتھ شروع ہونے والے مذاکرات کے بعد طالبان نے کئی بار مذاکرات کے لیے ضروری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فوج قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر زور دے رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج طالبان اور شدت پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی خواہاں ہے، لیکن حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات اب بھی اس کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ ماہرین کا خیال یہی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر طالبان کے حملے کے بعد فوج کے موقف کی تقویت کے باوجود امن مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں قیام امن کی سرکاری پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ زمینی حقائق اس وقت طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان امن مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے کسی طور بھی سازگار دکھائی نہیں دیتے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ خبروں میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ عراق کی صورتحال اچانک بگڑی اور اس پر قابو پانے کے لیے عراقی فورسز اور حکومت حرکت میں آئی اور مختلف مقامات اور علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ جھڑپیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر شمالی علاقے عراق ہیں۔ تاہم اطلاعات یہ ہیں کہ عراقی فورسز نے علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے جناب سید شہباز صاحب کو، اپنے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر ہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا شہباز صاحب۔
شکریہ۔
اور جاننا چاہوں گا کہ پہلے سوال کے طور پر کہ یہ اچانک جو عراق کی صورتحال میں بگاڑ پیدا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخابات جو کامیابی کے ساتھ انجام پائے، اس سے کوئی ان کا انتخابات کا کوئی ربط ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، اس میں شک نہیں کہ جو ہے پارلیمان کے جو انتخابات جو ہوئے مجلس کے عراق میں، اس سے اس کا ربط تھا، چونکہ اس نتائج اس کے وہ عناصر کے خلاف ہوئے، ان کے عناصر کے توقع کے خلاف ہوئے جو چاہتے تھے کہ عراق پہ اپنا تسلط دوبارہ جمائے۔ لیکن یہ سازش ہے جو پہلے سے چل رہی ہے، چنانچہ مخفیانہ طور پر آپ دیکھیں شام میں جو کوشش ہوئی، جب دہشت گردی شروع ہوئی شام میں، تو اس میں جو عناصر جو ملوث تھے، وہ عناصر چاہتے تھے کہ عراق کو بھی جو ہے ڈی اسٹیبلائز کریں، عراق میں بھی جو ہے وہاں تشنج، وہاں جو ہے حرج مرج، وہاں پہ جو ہے نامنی وغیرہ پھیلائے وہاں پہ۔ تو یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے صرف یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کچھ ممالک بھی ہیں، کچھ عرب ممالک ہیں، تو کہیں گے آپ رجعت پسند عرب ممالک، جیسے کہ عربستان ہے، سعودی ہے، سعودی عرب کہا جاتا ہے، قطر جو ہے اس میں شریک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ترکی جو نیٹو کا ممبر بھی ہے اور امریکہ کا جو ہے اعلی کار ہے اس منطقے میں، کیونکہ ترکی کے جو رئیس ہیں اردوغان، ایک زمانے میں جو ہے وہ دوستانہ طور پہ حافظ سے بہت ہی اچھے گرم اور سمیمانہ تعلقات جو ہے رکھتے تھے، اس کے بعد ایک دم وہ اباؤٹ ٹرن ہوا ان کا، وہ چاہتے تھے کہ حافظ اسد کا بشار اسد کا تخت الٹ جائے، اور تین سال کی جو ہے لگاتار کوشش کے باوجود بھی بشار اسد کا تخت الٹ میں ناکام رہے۔ تو وہاں جو عناصر جو مختلف قسم کے، جس میں سے ایک گروہ ہے داعش، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو جو نام نہاد دولت اسلامیت العراق و شام، لیکن دراصل اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دراز کا، یہ دہشت گرد ہیں یہ، اور جو ہے جبہت النصرہ ہے وہاں پر، اور دوسرے گروہ وغیرہ بھی ہیں۔ تو ان سے جو ملوث تھے جو افراد جو عراق میں، جو کہ چنانچہ تاکہ ہمارے ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ امریکہ کا جو حملہ ہوا تھا 2003 میں، اس کے بعد میں امریکہ کا جو تسلط ہوا، امریکہ ہی کی طرف سے جو ہے بعض ایسے گروہ وجود میں آئے جو سوسائڈ بامبنگس وغیرہ کیا کرتے تھے، کہا جاتا تھا سوسائڈ بامبنگس، لیکن دراصل جو ہے خود کشانہ حملے نہیں تھے، دراصل جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پلان بنا کر گاڑی وغیرہ میں جو ہے بم گھوزاری کی جاتی تھی اور ریموٹ کنٹرول سے اڑایا جاتا تھا، اور کسی نہ کسی جو ہے بدبخت جو بالکل معلوم نہیں اس کو کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو وہاں بٹھا کر کہتے تھے کہ خودکشی کا حملہ ہوا۔ تو لہٰذا یہ لوگ چاہتے تھے کہ عراق میں جو ہے نامنی پھیلائے، اس کے پہلے کے انتخابات میں یاد ہوگا آپ، یعنی امریکن کا جو آکوپیشن تھا، یعنی تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کے نتائج نکلے، حالانکہ اب جو ہے امریکہ کا جو ہے اصرار ہے کہ اس کا نتیجہ انتخاب پارلیمنٹ کے انتخاب ہوئے کہ فوری اس کا نتیجہ نکل جائے، لیکن جب امریکہ کا قبضہ تھا تو امریکہ جو ہے 3 مہینے تک نتیجے کو آنے ہی نہیں دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ ایسی گروہ کی باکنگ کیا جو کہ بالکل ایک مائنورٹی اقلیت تھی، بلکہ محبوبیت اور مقبولیت عراق میں نہیں تھی، اور اس گروہ کے رئیس تھے جو ہے ایاد اللہ وغیرہ۔ تو خلاصہ وہ میں مختصر سا کہتا چلوں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں، صدام کے ہٹنے کے بعد جو 17 یا 15% جو اقلیت جو عراق پہ حاکم تھی، ان میں سے جو ہے وہ ان کے جو حقوق جو ناجائز طور پہ جو اٹھا رہے تھے، وہ جو ہے ان کے پانی پھر گیا، ان کے خوابوں پر ان کے ہاتھ سے جو ہے تسلط چلے گیا، وہاں کی جو مظلوم جو اکثریت تھی ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔
جی شہباز صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت لائن پر موجود ہیں اسکائپ پر ہمارے پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
صفدر عزت صاحب، عراق کی صورتحال پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا نظر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شام میں جب انتخابات ہو چکے ہیں اور شام کی سیکورٹی فورسز کو وہاں پر برتری حاصل ہو چکی ہے دہشت گردوں پر، تو یہ اچانک دہشت گردوں نے، انہی دہشت گردوں نے کہ جو شام میں اب تک دہشت گردی میں مصروف رہے ہیں، ایک فعال کردار ادا کرنا شروع کیا ہے عراق کے شمالی علاقوں میں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عراق پر حملے کے بعد پال سی بریمر کے دور میں ہی امریکہ کا منصوبہ تشت پز بام ہو گیا تھا، اور پھر امریکی سی آئی اے نے اس بات سے انکار کیا تھا، کیونکہ اس منصوبے کے مطابق عراق کو تین حصوں میں تقسیم کرنا تھا جو کہ کرد، سنی اور شیعہ علاقوں پر مشتمل تھا، لیکن پھر امریکہ کا، کیونکہ امریکہ وہاں پر عراق کو آزاد کرانے آیا تھا اور اس کو جو ہے بقول اس کے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ حاصل تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکا تھا، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ چپ ہو گیا ہے اور عرب ملکوں کے ساتھ اس کا ٹیکٹیکل اتحاد ہے کہ ترکی اور عرب ملکوں کے تعاون سے وہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود بشار الاسد ان کے لیے تر نوالا ثابت نہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب بڑی گیم کی جائے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ داعش جو کہ دولت اسلامیہ عراق اور شام میں ہے، تو داعش نے صرف شام اور عراق کا ہی کیوں سوچا ہے، اور وہ باقی عرب پیننسلا میں جا کے، جبکہ سعودی عرب اور قطر اور باقی عرب ملک ہیں جن میں اردن بھی ہے اور یو اے ای بھی ہے اور بحرین بھی ہے اور یمن بھی ہے، انہوں نے صرف عراق اور شام کو کیوں دیکھا ہے؟ کیونکہ عراق اور شام ہی ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے اور ان عرب چمچوں کے دور رس منصوبوں میں رکاوٹ ہے. حیرت کی بات تو اس پر ہے کہ کیسے وہ داعش کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے موصل پر حملہ کیا ہے، فتح کیا ہے، عراق کی فورسز جو ہے وہ خاموشی سے عقب نشین ہوتی چلی گئی ہیں، وہ تکریت تک پہنچ گئے ہیں، اور بھی انہوں نے تین چار قصبے کیے ہیں، آبادی کو ساتھ ملایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی سے ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی، ٹیکٹیکل سپورٹ، وہ کیسے آئے اتنے جلدی، کیونکہ عراق میں بہت ڈسٹنسز ہیں، صحرائی علاقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ تھا، اور یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب ایک بہت بڑے منصوبے پر عمل شروع ہوا ہے.
جی صفدر عزت صاحب، آپ رہیے گا لائن پہ. شہباز صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ کا ذکر کیا جناب صفدر عزت صاحب نے کہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تھا، کہ جس میں انہیں بہرحال ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. عراقی تمام وہ علاقے اور ان علاقوں کے قائدین نے اس وقت بردباری کا اور فہم و فراست کا ثبوت دیا، اور یہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور صفدر رضا صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، کاروائیاں ہوئی ہیں، یہ شاید اسی منصوبے کا جو ہے وہ ممکنہ حصہ ہو، جسے عراقی فورسز نے، عراقی قائدین نے، عراقی قیادت نے، عراقی مرزیت نے جو ہے وہ ناکام انشاءاللہ بنا دیا ہے، اور ان کو بری طرح منہ کی کھانی پڑے گی وہاں پہ. امریکہ نے القاعدہ کے دہشت گرد کو، ابو بکر البغدادی کو دہشت گرد کا لقب دیا تھا، اور کئی لاکھ ڈالر اس کے سر کی قیمت رکھی تھی. آج وہی شخص جو ہے داعش کی قیادت کر رہا ہے، اور اسے امریکہ جو ہے اور امریکہ سے وابستہ مغربی میڈیا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ سنی شدت پسند رہنما کے طور پر متعارف کرا رہا ہے. یہ تضاد جو ہے وہ کیسا ہے؟
یہ تو امریکہ کا اکثر مقصد یہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں میں آپ نے تفرقہ ڈالا جائے. دیکھیے آپ جو ہے امریکہ کے خلاف جو رجحانات جو بڑھ رہے ہیں چوطرف، خواہ مصر میں ہو یا مثلاً جو ہے شام میں ہو یا دوسرے اور ممالک میں، تاکہ ترکی میں، تو یہاں پہ اسلامی اتحاد کا ثبوت ہے، خاص طور پہ جو اسلامک اویکننگ، جو بیداری اسلامی کی جو لہر ہوئی، جو تونسیا سے جو نکلی اور لیبیا اور مصر اور یمن اور سب کو جو ہے اپنے دامن میں لیا، تو اس سے جو ہے امریکی نواز حکومت ان کا تختہ الٹ گیا. اس کے بعد ہی امریکہ جو کوشش یہ شروع کر دیا کہ جو ہے اس پہ سنی سیاح میں تفرقہ ڈالا جائے. اور آپ دیکھیں مصر میں کیا حالات ہوئے، مصر میں وہاں پہ جو ہے قدرت کی گئی، وہاں کے منتخب کردہ جو رئیس جمہور تھے، جو صدر تھے، ان کو تختہ الٹ دیا گیا، پھر ملٹری حکومت وہ بھی ایک ڈیموکریٹی کے بھیس میں وہاں پہ آ گئی. اور رہا جو ہے شام میں بھی، جو ہے حالانکہ شام بالکل انڈیپینڈنٹ ملک ہے، شام کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو ہے اسرائیل سے جو ہے مقابلہ کرے، اسرائیل جو مقبوضہ ملک ہے، اسرائیل جو فلسطین پہ قابض ہے، اسرائیل جو شام کے علاقوں پہ قابض ہے، تو لہٰذا شام کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردوں سے استعمال کیا. اور یہ دہشت گرد صاحب آپ نے فرمایا کہ وہاں ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے سنی شدت پسند کہا جا رہا ہے، تاکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک تفرقہ ایجاد ہو، عالم اسلام میں یہ تصور ہو کہ تو تشیع اور تسنن کی لڑائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں خود عراق کے حالات، جو داعش کے جو حملے ہوئے، جو موصل پہ قبضہ ہوا اور وہاں پہ ایسے بہیمانہ حرکتیں کی جو میں بیان نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی جو حرکتوں کی، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنت. اس کے خلاف جو ہے اہل سنت، جو علماء اہل سنت عراق کے، سب نے فتویٰ دیا ہے، وہ بصرہ کے ہوں یا بغداد کے ہوں اور جگہوں کے ہوں، انہیں باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے. اور یہ جو ہے بہت بڑی ثبوت ہے آپس میں مسلمانوں کے اسلامی اتحاد کی. ایک طرف جو ہے امریکہ کو جو ہے اس سے ڈر ہے، اس سے خوف ہے، اگر یہ اتحاد اگر برگزار رہے، اتحاد قائم رہے عراق میں، واقعی مستقل حکومت جس میں جو سنی بھی ہوں، جس میں شیعہ بھی ہوں، جس میں کرد بھی ہوں، جس میں سب شامل ہوں، تو یہ جو ہے ایک نمونۂ عمل بن سکتی ہے. جیسا ایران میں جو ہے ہوا، ایران جو انقلاب ہوا ایران میں، تو ایک بالکل خالص ایک حکومت قائم کی گئی جہاں پہ سب کے حق و حقوق تھے، اہل سنت کے بھی حق و حقوق ہے، حتیٰ کہ بلکہ جو کیا کہیں گے آپ، جو غیر مسلمان جو اقلیتیں ہیں ان کے حق و حقوق ہے. تو امریکہ کے لیے جو ہے وہیں سے جو ہے 1979 سے جب تک امام خمینی نے اپنی تحریک چلایا اور یہاں پہ جو ہے شاکہ تختہ اٹھا، حکومت قائم ہوئی اور اتحاد اسلامی کی بات شروع ہوئی، بلکہ اچھے خاصے جو ہے وسیع پیمانے پر، چاہے وہ روزہ قدس کا مسئلہ ہو یا مثلا رسول اللہ اکرم کی ولادت باصاحب کے ایام میں جو ہے ہفتے بھر کا، یہ جو ہے نا کافی چاروں طرف نفوذ کر چکا تھا، کافی پھیل چکا تھا، کافی مؤثر ہو چکا تھا، حتیٰ کہ امریکہ یوروپ میں بھی مسئلہ بنا کے. تو اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو ہے اس قسم کا عناصر بھی کھڑا کیا ہے. اور دیکھیے آپ جو شدت کے ساتھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، واقعین تاکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر بغدادی جس کے سر پر تقریباً 11 ملین ڈالر کا جو ہے انعام ریوارڈ ہے، لیکن جو ہے آج امریکہ کے آیا اس کو پکڑ نہیں سکتا، امریکہ بالکل پکڑ سکتا، اگر پکڑ نہیں سکتا تو یہاں سے اس کے پاس طاقت کیسے آئی، کدھر سے آئے؟ 1000 گاڑیوں سے جو ترکی کے سرحد سے جو داخل ہوئے، آیا ترکی امریکہ کا حلیف ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں یہ اسلحہ وغیرہ کے ساتھ جو داخل ہوئے لوگ، وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کو جو ہے ٹریک کیے، پاکستان میں پکڑے اور واقعی نشانہ بنایا، اس کو جو ہے مارے فارا کرے، آیا ابو بکر بغدادی اتنا جو ہے آسان ٹارگیٹ نہیں تھا ان کے لیے؟ بالکل تھا، لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عراق کو جو ہے ڈسٹیبلائز کریں، ساتھ ساتھ جو ہے تمام منطقے میں یہ لہر پھیلائیں کہ آپس میں جو ہے مسلمان اتحاد کبھی نہیں رہ سکتے، اور جو ہے سیکٹیرین جو ہے اسٹرائف ہے، یہ پاکستان کے مسلمان ہو، پاکستان کے ہو، یمن کے ہو، بارہ، لیکن میرا اندازہ یہ
ہے کہ سوچنے کی بات ہے عالم اسلام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کی اور علماء کے، خاص طور پر دانشور طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور دیکھیں کہ دہشت گرد عناصر جو ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہاں پر، عراق میں اور شام میں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں یا یمن میں اسلامی حکومت قائم کریں. اور یہ خاص گروپ جو ہے یہ آج تک جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور امریکہ ان کو آج بھی استعمال کر رہا ہے. شہباز صاحب اجازت دیں گے کہ میں صفدر صاحب سے سوال کروں. صفدر رضا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی صدر نے بھی اور اس سے پہلے ان کی وزیر خارجہ نے جو ہے سابق یہ بیان داغا ہے کہ عراق کی حکومت کو، نوری مالکی کو جو ہے وہ سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا، یعنی کیا وہ دہشت گردوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ حکومت بنائے، یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے ان سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا موازنہ پاکستان کے حالات سے کیجیے. پاکستان میں بھی اس جیسی تو نہیں، لیکن اس سے بھی بری صورتحال ہے کہ دہشت گرد روز لوگوں کو مارتے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو امریکہ چین پر جب ہی ہوتا ہے اور امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آتی. لیکن عراق میں حیرت ہے کہ وہ ابو بکر البغدادی جس کے سر پر بقول شہباز صاحب کے 11 ملین ڈالرز کی بوٹی تھی، وہ اس کو سنی دہشت گرد کہتا ہے اور وہ اس کو دہشت گرد نہیں کہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو کہ امریکہ ہر جگہ پر، جیسے کہ قذافی کے بارے میں، یا چاہے وہ اچانک اس نے نیٹو کو متحرک کیا اور اقوام متحدہ میں گئے اور ہر جگہ پر قراردادیں ہوئیں، لیکن اتنے دن گزر گئے اور عراق کے بارے میں یورپ تقریباً خاموش ہے. امریکہ نے صرف زبانی بات کی ہے اور امریکی صدر نے کسی بھی فوجی مداخلت سے سر چھپایا ہے اور آنکھیں بند کی ہیں. وہ ترکی جو کہ صدام کے دور میں جو ہے نو فلائی زونز قائم کرتا تھا اور سرحدیں مدد کرتا تھا امریکی فوجوں کی کسی نہ کسی طریقے پر، اس نے بھی جب عراق کی سالمیت اور یکجہتی پر اثر ہوا ہے تو اس نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں. عرب ملکوں نے بالکل مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سازش نظر آتی ہے. اور مجھے حیرت اس پر بھی بڑی بات کی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ تیونس ہو تو وہاں منتخب صدر تھا، وہاں پر بہار عرب آ گئی، وہ مصر ہو تو منتخب صدر تھا، اس کا تختہ الٹا گیا، وہ لیبیا ہو تو ایک صدر تھا قذافی تھا، اس کا تختہ الٹ گیا، امریکہ صدر بشار الاسد کے خلاف ہے اور آج بڑی کاروائی ہو رہی ہے اور دہشت گرد اٹھے ہیں، وہ وزیر اعظم نوری والمالکی یعنی جمہوری حکومتوں کے بارے میں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے اقدامات ہمیں شیخوں میں اور بادشاہوں میں اور چھوٹی چھوٹی عرب ریاستوں میں جہاں پر امیر ہیں اور شیخ ہیں اور کنگز ہیں ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات نہیں ہو؟ تو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیج چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، دیکھیے اب جو ہے کیونکہ اساتذہ اب عراقی حکومت کو بہت زیادہ اقدامات کرنے پڑیں گے، فوجی کاروائی یقیناً دہشت گردوں اور فوجی مخالفت کرنے والے لوگ جنہوں نے عراق پر عراق کے بہت سارے علاقے پر قبضہ کیا ہے اس کے خلاف فوجی کاروائی کریں گے، تو اب عرب دنیا میں شور شرابہ اٹھے گا اور اب انسانی حقوق کے وہ متوالے جو کہ عراق پر دہشت گردوں کے قبضے پر آنکھیں بند کیے ہیں، جب عراقی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی تو پوری دنیا میں مذمت ہوگی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں اور تھیٹر جو ہے وہ اب عراق پر فوکس ہو جائے گا کہ عراقی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور اس کا مقصد واضح طور پر عراق کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور عراق میں انسانی عراق کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور غیر مستحکم کرنا کی بہت بڑا پلان ہے۔
جی صفدر رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں آپ سے یہاں اجازت چاہوں گا، شہباز صاحب بہت مختصر سا وقت رہ گیا، پوچھنا چاہوں گا کہ صرف ایک مختصر سے ٹائم کے لیے کہ عراق جو ہے وہ انتخابات کے بعد ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا تھا، اچانک یہ بحران کھڑا کیا گیا اور جیسا کہ صفدر صاحب نے بھی کہا کہ ممکن ہے کہ اب سارا فوکس جو وہ عراق پر ہو اور وہاں پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بھی نعرے اٹھیں، وہاں پر اقلیتوں کی تحفظ کی بھی باتیں ہونے لگیں، تو آپ کی کیا نظر ہے کہاں تک پہنچائیں گے اس مسئلے کو؟
آپ کا بہت اچھا سوال ہے چونکہ میرا گزشتہ جو جواب تھا
ابھی
تازہ ترین اطلاعات ہم کو جو ملی ہیں بغداد میں جو اہم جو سنی مراکز زیارت ہیں مثلاً ابو حنیفہ کی جو خبر ہے جس کے امام اعظم کہا جاتا ہے اہل سنت کا، اور شیخ عبد القادر گیلانی کی جو مزار وغیرہ ہے جو اہل سنت کے لیے زیارت گاہ ہیں، وہاں پہ جو ہے باقاعدہ انتظام کیا گیا حفاظت کا، کس کے طرف سے؟ جو شیعہ نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ یہ القاعدہ اور ابو اور یہ اپنے داعش اور ابو بکر بغدادی نے جو ہے دھمکی دی ہے کہ یہ مزارات کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اگر واقع سنی ہوتے، اگر اہل سنت ہوتے، اگر جو ہے مسئلہ جو آپس میں سنی شیعہ کا ہوتا تو کم از کم اس کا احترام کرتے، اور اس کی یہ بھی مواد کی دلیل ہے کہ سنی شیعہ بغداد کے آپس میں متحد ہیں اور نہیں چاہتے کسی قسم کا تفرقہ ایجاد ہو، چونکہ یہ ایسی تحریک ہے یا ایسی یہ مثلاً کہ ٹولی ہے جب بغداد پہ خدا نہ خاصا خدا قبضہ کر لے گی تو حتیٰ کہ اہل سنت کے زیادہ گاؤں کو بھی جو ہے یہ امن و امان سے نہیں چھوڑے گی، تو لہٰذا جو ہے امریکہ کے لیے کوئی اس میں چارہ نہیں ہے، موقع نہیں، امریکہ تو جو ہے الزام لگا سکتا ہے کہ اقلیت کے حقوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو جو اطلاعات ملے ہیں کہ موصل میں جو وہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی، وہاں پہ جو لوگ فرار کیے، وہاں کے جو آرامنہ تھے جو کرسچنس تھے، وہاں کے شیعہ علاقوں میں جو ہے پناہ لے رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ شہباز صاحب۔ ناظرین ہمارے محدودیت کی بنا پر گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہ جاننے امید رکھیں گے کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہوئی ہوگی وہ آپ کے معیار پر پوری ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔